بسم الله الرحمن الرحيم. اوديو بوك تعويذات اور شرک من جانب کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. امت مسلمہ کی بربادی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کی شدید کمی ہے یا موجودہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مالک کو لا شریک کو بے ہمتا ماننے والی اس امت کی اکثریت نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا ہے. الہ واحد کے ساتھ ساتھ بے شمار الہ تراش دیے گئے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے. غضب تو یہ ہے کہ اس کام میں امت کے پیروں اور نام نہاد عالموں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. وہی اپنی دنیا بنانے، اپنی اولاد کے سہانے مستقبل کا انتظام کرنے کے لیے شرک کے سب سے بڑے سرپرست بنے ہوئے ہیں. ہر روز ایک نیا آنچر پھینک کر اس کے منافع سمیٹنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. یہی وہ ہیں جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر ہر مرحلے پر اپنی کارگزاری کا حق جبرن وصول کرتے ہیں. انہی کی شان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ترجمہ، اے ایمان والوں، ان مولویوں اور پیروں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اسی پہ بس نہیں کرتے، بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں. سورہ توبہ آیت 34. یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ پیر اور مولوی صرف یہی ستم نہیں ڈھاتے کہ فتوے بیچتے اور نذرانے وصول کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آراس کی خاطر ساری دنیا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسا رکھا ہے اور ایسی ایسی مذہبی رسمیں ایجاد کر لی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا مرنا اور جینا، شادی و غم، جو کچھ بھی ہے، ان کے کھلائے پلائے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اسی گروہ کے افراد اپنی عالمانہ فریب کاریوں کے ہتھیار لے کر اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی ہوا باندھتے ہیں کہ دنیا حیران و ششدر رہ جاتی ہے. آخوز بنو اسرائیل کے علماء اور مشائخ کی طرح اس امت کے انہی پیروں اور نام نہاد عالموں نے تعویذ گنڈے کے کام کو آج اوج کمال تک پہنچا دیا ہے، اور ان پر بھی قرآن کریم کا یہ ارشاد پوری طرح صادق آتا ہے. نبت فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ترجمہ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے ان چیزوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ آیت 101-102. امت محمد کے افراد کی گردنوں کی تلاشی لی جائے تو کسی میں کاغذی تعویذ لٹک رہا ہوگا، کسی میں چھوٹا سا پرانی نسخہ، کسی میں دنیا کے ملکوں کے سکے، کسی میں کوڑیاں اور مونگے، اور کسی میں چاقو و چھری. یہ سب چیزیں ان اللہ کے بندوں کے عقیدے میں ان بلاؤں سے بچانے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. اب ان چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنتے چلیے. ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دم، تعویذ اور طولہ سب شرک ہیں. بعض قسم کے دم جن میں شرکی الفاظ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رخصت دے دی، مگر تعویذ یا طولہ کی بالکل اجازت نہیں دی. آج کل تعویذ کی طرح طولہ محبت کے تعویذ کا رواج بھی بہت عام ہو گیا ہے. یہ مرد اور عورت میں محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح ہی میں کیوں نہ ہو. ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے، سنت احمد میں ہے، عقبہ بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت کر لی اور ایک کو چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا؟ ارشاد فرمایا، اسے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے. یہ سن کر ان صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ توڑ ڈالا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کیا یہ حدیث نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا تعویذ ناجائز ہے؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ تو ضرور دریافت فرما لیتے، یہ تعویذ جو تم نے لٹکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا، اسماء الحسنہ تو نہیں؟ مطلق تعویذ دیکھ کر آپ کا بیعت نہ کرنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لیے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذر ہائے لنگ کے سوا کچھ نہیں؟ بیماری کا تعویذ۔ عیسیٰ بن حمزہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم کے پاس عیادت کے لیے گیا، وہ حمرہ سرخ بادہ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حمرہ کے لیے تعویذ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، تعویذ سے اللہ کی پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی تو وہ اسی کی چیز کے سپرد کر دیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ معلوم ہوا کہ بلاؤں سے بچنے، بیماری دور کرنے اور تکلیف ہٹانے کے لیے جو تعویذ استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کچھ مطلب نہ رکھے گا اور اس شخص کو اسی تعویذ اور گنڈے کے سپر کر دے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک تابعی بہرحال مشرکانہ تعویذ کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے، مگر صحابی رضی اللہ عنہ مطلق تمیمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے تعویذ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تعویذ اور گنڈوں کے بیوپاریوں میں سے جب دردمندانہ گزارش کی جاتی ہے کہ للہ اس کاروبار سے باز آ جائیے، دنیا کا ایمان اور اپنی آخرت برباد کر کے کیا ملے گا، تو جواب ملتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو۔ کیا صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا تھا؟ مناسب ہے کہ اس روایت کی حیثیت بھی متعین کر لی جائے، کیونکہ یہی ان حضرات کا واحد سہارا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ڈر جانے والوں کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سمجھ والے بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے اور ناز سمجھ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس ایک روایت کے اندر متعدد علتیں ہیں۔ اول، یہ پورے سرمایہ روایت میں اپنے طرز کی ایک منفرد روایت ہے، اور صحیح ہونا تو دور رہا، یہ حسن روایت بھی نہیں۔ امام ترمذی جو تصحیح روایت کے بارے میں بہت ہی فراغ دل واقع ہوئے ہیں، اس روایت کو حسن بھی شمار نہیں کرتے بلکہ حسن الغریب کہتے ہیں۔ دوسری علت اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ کہ وہ اس دعا کو نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ راوی کی طرف سے یہ ایک مدرج جملہ ہے۔ تیسری علت، عبداللہ بن عمر بن عاص، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کمسن بچوں کے گلے میں دعا کا تعویذ لٹکاتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ لٹکانے کی برائی میں صحیح حدیث روایت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کی برائی کی حدیث بھی روایت کرے اور دوسری طرف اسی چیز میں مبتلا بھی ہو؟ روایت یوں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں تین باتیں کروں تو اس کے معنی ہے کہ اب مجھے حق و نحق کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تین باتیں یہ ہیں، اول تریاق استعمال کروں، دوم تعویذ لٹکاؤں، تین شاعری کروں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، یہ روایت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اسی طرح ابو داؤد کے نسخوں میں ہے، مشکات میں غلطی سے عبداللہ بن عمر چھپ گیا ہے۔ تریاق سے مراد ہے کہ اس میں شراب اور سانپوں کا گوشت ہوتا ہے۔ چوتھی علت اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے دو راوی محمد بن اسحاق اور عمر بن شعیب ایسے راوی ہیں جن پر آئمہ حدیث نے شدید جرح کی ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار، امام مالک فرماتے ہیں، دجال من دجاجلہ، دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ سلیمان تمیمی کہتے ہیں وہ کذاب ہے۔ حشام بن عروہ کہتے ہیں وہ کذاب ہے۔ یحیٰ قطان کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، وہ کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وحید بن خالد اس کو کاذب کہتے ہیں۔ جریر بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جب لوگ محمد بن اسحاق سے حدیث کی سماعت کریں گے۔ اب ذرا ایسے کاذب راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا نظریہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ تقریبا نبوی میں ہے کہ جب محدثین کسی راوی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ متروک ہے یا واہی ہے یا کذاب ہے تو وہ راوی ساقط الاعتبار ہو جاتا ہے، اس کی روایت لکھی بھی نہیں جا سکتی۔ دوسرے راوی عمرو بن شعیب جو محمد ابن اسحاق کے استاد ہیں، ان کا معاملہ بھی اپنے شاگرد سے مختلف نہیں ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ لیس بحجہ، عمرو بن شعیب کی روایت اپنے باپ سے ان کی اپنے دادا سے حجت نہیں ہے، اور اس روایت میں ایسا ہی ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ آدھی حجت بھی نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب ہمارے نزدیک وہی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں عمرو بن شعیب کی روایت حجت نہیں۔ ابو ذرع کہتے ہیں عمرو نے اپنے باپ سے صرف چند روایتیں سنی ہیں، لیکن وہ اپنے باپ اور دادا سے منسوب کر کے تمام غیر مسموع روایتیں بے تحاشا بیان کرتے ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں انہوں نے عن ابیہ عن جدہ کے طریقے سے کچھ بھی نہیں سنا، وہ کتاب سے نقل کر کے محض تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ پانچویں علت یہ ہے کہ کسی صحابی کسی تابعی نے تمیمے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذوں کو جائز سمجھتے تھے جن میں قرآن یا اسماء الحسنی یا اللہ تعالیٰ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں، صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام پیش کیا جانا سری ظلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک صاحب کو دیا تھا کہ وہ ٹوپی میں لگا لیا کریں تو سر کا درد دور ہو جائے گا، ایک افسانہ محض ہے۔ اور یہی حال ہے اس قصے کا جو دریائے نیل سے متعلق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا پچھلے صفحات میں ذکر کر کے وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کی طرف تعویذ تمیمہ کے جواز کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق یہ بات کہنا کہ وہ تعویذ کو جائز سمجھتی تھیں ایک سری بہتان ہے۔ ایسی ایک روایت بھی پورے سرمایہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ شرک کی ساری شکلوں سے بے انتہا بیزار تھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کا جواز نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ کسی دوسرے صحابی سے۔ رہے تابعین تو ان کے فتوی یہ ہیں، وقی سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آدمی کا تعویذ کاٹ دیا تو گویا اس نے ایک جان آزاد کر دی۔ وقی کہتے ہیں ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں کہ صحابہ و تابعین سارے تعویذوں کو ناجائز سمجھتے تھے، چاہے ان میں قرآن لکھا ہوتا یا غیر قرآن۔ قرآن کریم اور اس کی آیتوں کے لٹکانے کے سلسلے میں بعض نادان یہ دلیل لاتے ہیں کہ کیا قرآن کو شفا نہیں کہا گیا، اور قرآن اگر شفا ہے تو اس کو لٹکانا کیوں شفا کا موجب نہ ہوگا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ شہد میں شفا نہیں بتائی گئی، اب اگر کوئی شہد کو استعمال کرنے کی بجائے بوتل میں بھر کر پیٹ پر باندھ دے تو کیا ایسے کرنے والا دیوانہ نہ سمجھا جائے گا؟ لا ریب قرآن شفا ہے، لیکن اس وقت جب اس سے کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نہ کہ اپنے پسندیدہ طریقے پر۔ قرآن شفا اس وقت ہے جب سمجھ کر اس کی تلاوت ہو، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس پہ تفکر و تدبر ہو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنایا اور سنوارا جائے۔ جو شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کا نسخہ یا ڈاکٹر علاج کی پوری کتاب گلے میں لٹکا لے۔ انہی تعویذ اور گنڈے کا کاروبار کرنے والے قسم کے لوگوں کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ترجمہ، اور ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا اقرار کرنے کے بعد شرک بھی کرتی ہے، سورہ یوسف آیت 106۔ اسی وجہ سے علماء نے اس تعویذ کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جس میں قرآن لکھا ہو۔ قاضی ابو بکر العربی فیصلہ فرماتے ہیں کہ قرآن لٹکانا سنت کا طریقہ نہیں، سنت تو یہ ہے کہ قرآن سے نتیجہ حاصل کی جائے، اسے لٹکایا نہ جائے۔ عون المعبود تعویذ اور گنڈے کے ان بپیاریوں سے جو قرآنی تعویذ کے جائز ہونے کا ادعا کرتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ کبھی آپ حضرات نے اپنے گاہکوں سے یہ بھی کہا کہ لوگوں جو تعویذ تم لٹکاتے پھرتے ہو ان کو کھول کر ضرور دیکھ لینا، ہو سکتا ہے ان میں قرآن اور اسماء الہی کے بجائے یا جبریل یا میکائیل لکھا ہو، یا بم مہادیو اور ٹن گنیش، تو ایسے تعویذ فوراً بتا پھینکنا کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہاں اگر قرآن یا اسماء الہی ہوں یا ہمارا دیا ہوا یہ تعویذ پہنو، تو پخانہ پیشاب کے لیے جاتے وقت اس کو اتار دینا، کیونکہ نبی ایسے اوقات میں اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایمان کے شکاری کبھی ایسا کرنے پہ تیار نہ ہوں گے، کیونکہ اسی طرح سے ان کے دھندے پر اثر پڑے گا اور پیٹ اس ضرب کو سہ جائے۔ ناممکن۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اس کام پر مصر ہیں اور انہوں نے اعمال قرآنی اور نقوش سلیمانی کے نام سے اس کاروبار کو فروغ دے رکھا ہے، تو ان کا اپنا فعل ہے، وہ اس کے ذمہ دار اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب دہ ہیں۔ افسوس کہ امت مسلمہ کے یہ نام نہاد علماء قرآن و حدیث کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فذبحوہ وما کادوا یفعلون کے تعویذ کی یہ تاثیر ہے، والقت ما فیہا وتخلت کے تعویذ کی یہ ہے۔ تعویذوں کے ساتھ ساتھ دانت اور دھاگے کی وبا بھی بری طرح پھیلی ہوئی ہے، کہیں باری کے بخار کا دھاگا نظر آتا ہے اور کہیں نظر بد سے بچانے والی تانت۔ اس کے مقابلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے شرک کے ان مظہرات کو جانوروں تک کے جسموں سے کٹوا کر الگ کر دیا تھا۔ ابو بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جو اعلان کر رہا تھا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا ہو یا کسی اور چیز کا تو اس کو کاٹ ڈالا جائے، ہرگز باقی نہ چھوڑا جائے۔ صحیح مسلم۔ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں نظر بد سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ صحابہ اکرام کی اس قسم کے عمل شرک سے بیزاری کا اندازہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان ایک مریض کی عادت کو گئے اور اس کے بازو پر انہوں نے ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا، اس کو کاٹ کر الگ کر دیا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ضرور ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر وقی کی روایت میں اضافہ ہے کہ حذیفہ نے اس مریض سے کہا کہ اگر تو اس حالت میں مر جائے کہ تیرے ہاتھ پہ یہ دھاگا بندھا ہو تو میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔ کڑے اور چھلے پہننے والے جنت میں نہ جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ پہننے والے صاحب نے جواب دیا کہ واہنہ کی وجہ سے ہے، ہاتھ کی کمزوری اور بیماری دور کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا اور کہا بلکہ یہ کمزوری کو اور بڑھائے گا، اور اگر تو اسے پہنے ہوئے مر جائے تو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوگا، یعنی جنت میں نہ جائے گا۔ اس کو احمد ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور آج امت محمدیہ میں جدھر نگاہ ڈالیے کڑے ہی کڑے اور چھلے ہی چھلے نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ نادانوں کے چھوٹے بچوں پر آسیب کا اثر بہت جلدی ہو جایا کرتا ہے اور اس کا بچاؤ لوہے کی چیز ہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے بچہ اگر گھر میں ہو تو اس کے پاس چھری یا چاقو موجود رہنا چاہیے، اور گھر سے باہر بچے کو نکالنا ہو تب بھی اس کے ساتھ ان چیزوں کا جانا ضروری ہے۔ یہ ایک خالص مشرکانہ رسم اور عرب جاہلیت میں سے بھی پائی جاتی تھی۔ اس کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نظر و فکر کا مستحق ہے۔ ادب المفرد للامام بخاری میں ہے، ترجمہ، ام المومنین عائشہ کے پاس نو مولود لائے جاتے تھے اور وہ ان کے لیے اللہ کی برکت کی دعا کرتی تھیں۔ ایک دن ایک بچہ لایا گیا اور جب وہ اس کے تکیے کو رکھنے لگیں تو اس کے سر کے نیچے ایک استورہ نظر آیا۔ دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ گھر والوں نے کہا ہم جنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ عائشہ نے وہ استورہ لے کر پھینک دیا اور ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے اور انہیں ان باتوں سے سخت نفرت تھی، اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ اس سے منع فرماتی تھیں۔ جن اتارنا۔ مذہبی پیشہ وروں نے جنوں کے آنے جانے اور سوار ہو جانے کے ایسے بے حساب قصے گھڑ رکھے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کا برابر انتظام کرتے رہتے ہیں۔ دراصل جنوں کا آ کر کسی پر سوار ہو جانا ایک سفید جھوٹ ہے، چاہے لاکھوں آدمی سے ایک چشمدید واقعہ کہہ کر ہی کیوں نہ بیان کریں۔ افسوس کے دلیل کے طور پہ ایک روایت بھی لائی جاتی ہے جس میں ذکر ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام میں جنہوں نے شہید کر دیا تھا، حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ روایت بالکل غلط اور خالص موضوع ہے، اور یہی حال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جن اتارنے والی روایت کا بھی ہے۔ کاروبار کی بات اور ہے، مگر عملی زندگی میں آج تک کسی وہمی سے وہمی شخص نے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ فلاں قتل انسان نے نہیں بلکہ جن نے کیا ہے، اور نہ کبھی کوئی پولیس اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ یہ چوری جنوں کی کارگزاری ہے۔ یہ جنوں کے اتارنے والے جو چند پیسوں کے عوض یہ مضموم دھندہ کرتے ہیں، کیوں جنوں کو قبضہ میں کر کے بڑی بڑی رقمیں جمع نہیں ہی کر لیتے؟ دراصل یہ جن یا تو ان عورتوں پر آتے ہیں جو اپنے گھروں پر برا اثر ڈالنا چاہتی ہیں جو دراصل یہ جن ان عورتوں پر آتے ہیں جو اپنے گھر والوں پر اثر ڈالنا چاہتی ہیں یا ان جوانوں پر جو اس بہانے اپنی کوئی بات پوری کرانا چاہتے ہیں۔ اس جن اتارنے والے ویوپار کے بارے میں زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات بھی سن لینا مناسب ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نشرہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ جن، بھوت بھگانے والے، تعویذ اور گنڈے کے ویوپاری اور گھاگے اور کڑے کے پرچارک بھی وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان کی بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ انہیں انہی باتوں پہ بس نہیں کرتے بلکہ علم غیب اور کل کی خبر بھی دیتے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں میں نے کتاب دیکھی ہے، تمہاری ماں پر فلاں جن کا سایہ ہے اور اس کو بھگانے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ پھر کبھی کوئی خرافاتی کتاب دیکھ کر اور کبھی ناخنوں پہ پڑھنے کا بہانہ کر کے ایک بات کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ ان کا سابقہ بھی مشرکانہ ذہنیت کے نہ سمجھ لوگوں سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے ان کی طرف سے کوئی خطرناک شکایات کا انہیں کم ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہی خاندان کے ایک شخص کو خود تعویذ دے کر اس کے دفن کرنے کی جگہ بتاتے ہیں اور دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ تمہارے دشمن نے تعویذ دبا دیا ہے، جاؤ اس کو نکال پھینکو۔ اس طرح یہ ذات شریف پورے کے پورے خاندان کو آپس میں لڑا کر اپنی کمائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ پانی پہ دم کرنے کا کاروبار۔ تعویذ اور گنڈے کے ساتھ ساتھ پانی پہ دم کر کے اسے پلانے کا کام بھی پورے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ مسجد کے باہر لوگ برتن لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز ختم ہو اور وہ اپنے برتن پہ دم کرائیں۔ سب سے زیادہ ہنگامہ رمضان میں آخری تراویح کی رات کو ہوتا ہے، جب قاری کے سامنے پانی کی بوتلوں اور برتنوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ دینداری کی بھیس میں ہوتا ہے۔ کاش انہیں کوئی یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے کسی قسم کی خیر کی امید ایمان ہی کے خلاف ہے، جائے کہ ایسے عمل سے شفا کی توقع کی جائے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں حسن صحیح ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ آج جو کام دینداری کے پردے میں کیا جا رہا ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ پانی پہ دم کرنے کا کاروبار کے علاوہ دوسرے دھندے بھی زوروں پر ہیں۔ کہیں کوئی تشتریوں پہ قرآنی آیتیں لکھ کر دے رہا ہے کہ ان کو پانی میں گھول کر پی لینا، دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ کوئی فلیتے جلوا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر ان کو جلانا گھر پاک ہو جائے گا۔ کہیں جن کو بوتل میں اتارا جا رہا ہے، کہیں دیوان حافظ سے فال نکالی جا رہی ہے۔ کوئی علم نجوم کے ذریعے قسمت بتانے میں مصر ہے، اور کوئی طوطا اور مینا کے ذریعے، اور کوئی فیروزہ یا کوئی دوسرا پتھر انگوٹھی میں پہن کر اس بات کا امیدوار ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور کوئی منی پلانٹ اور دولت کا پودا کے ذریعے اپنے گھر اور دکان میں دولت کی بارش کروانا چاہتا ہے۔ کہیں کسی کے نام کی چھوٹی ہے اور کسی کے نام کی بدی ہے، کوئی کانوں میں غیر اللہ کے نام کا دور ڈال رہا ہے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، غرض ہر طرف کفر و شرک کا طوفان امٹ آیا ہے۔ اب بھی کوئی موحد گروہ اصلاح حال کے لیے نہ اٹھا تو قصہ پاک ہے۔ تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک پر اجرت لینا، کہا جاتا ہے کہ سارے کام ہم امت کی خیر خواہی کے جذبے سے بے قابو ہو کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا ذاتی فائدہ کوئی نہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے، صرف کمائی مقصود ہے، اور بس اسی لیے ایسی کمائی کو جائز ثابت کرنے کے لیے حدیث و قرآن کی نادر تعویلات کرنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ سب سے زیادہ جس روایت پر مشق ستم ہے وہ بخاری میں آئی ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت عرب قبیلے کے پاس پہنچی، قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کانٹے کی دوا ہے، یا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو کانٹے کے منتر سے واقف ہو اور دم کر سکتا ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں، مگر تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پہ دم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت دینے کا وعدہ نہ کرو۔ آخر کار بھیڑوں کی ایک ٹکڑی پر معاملہ طے ہوا۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک جمع کیا اور سردار پر تھتکار دیا۔ قبیلے کا سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلے والے بھیڑیں لے کر آئے۔ صحابہ اکرام کو تردد ہوا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم ان بھیڑوں کو نہ لیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے؟ بھیڑوں کو لے لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ صحیح بخاری۔ سلیمان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر قبیلے والوں نے ہمارے لیے بھیڑیں بھیجیں، ضیافت کے لیے کھانا بھی، جس کو ہم نے کھایا۔ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس خاص موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان قبیلے والوں سے اجرت کا معاملہ صرف ان کی بے مروتی سے ناراض ہونے کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اس روایت کے علاوہ پورے سرمایہ حدیث میں ایک صحیح روایت بھی ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ کبھی اور بھی کسی صحابی نے ایسی اجرت لی ہے۔ رہی خارجہ بن سلت کی روایت تو خود خارجہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیٹ اجرت کا معاملہ ہے بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ بھیڑیں اجرت میں دی گئی تھیں تو یہ صرف دم کرنے والی کی اجرت تھی۔ ان کا تقسیم کیا جانا اور نبی کا اپنا حصہ نکالنے کے لیے کہنا اجرت کے معاملے میں تو بہرحال نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس روایت سے اجرت کا جواز نکالنا صحیح نہیں۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ کی تالیف قلب کے لیا تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر جہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہو رہی ہوں، ایک قبیلے کا مہمان نوازی سے انکار کر دینا سخت خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ ایسے غیر معمولی حالات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تاکہ قبیلے والوں نے جو انہیں کھلایا پلایا ہے اس پر ان کا دل نہ کڑے، ورنہ عام حالات میں قرآن پر اجرت لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ متعدد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد ہیں۔ مسند احمد میں ہے، ترجمہ، عبدالرحمن بن شبل انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن پڑھو مگر اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤں۔ بیہقی روایت کرتے ہیں، ترجمہ، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھ کر لوگوں سے روٹی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا وہ قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ صرف ہڈی ہوگی، گوشت نہ ہوگا۔ اس لیے امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں قرآن کو روٹی کا کمانے کا ذریعہ بنانے کے گناہ کا باب مانتے ہیں۔ باب اس من رعا بقرآت القرآن او تأکل بہ او فجر بہ، یعنی باب اس شخص کے گناہ کا جو قرأت قرآن کو ریاکاری کے لیے استعمال کرے یا اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے فسق و فجور کرے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو ان کے شاگرد نے، جس کو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی، تحفے کے طور پر ایک کمان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ کا توق ہے، اگر پہننے کا بوتا ہو تو قبول کر لو۔ ان صاف اور واضح احادیث کی روشنی میں حسن بصری کا فتویٰ بھی پیش نظر رہے تو زیادہ مناسب ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ہے، ترجمہ۔ حسن بصری نے فرمایا کہ وہ پہلوان جو رسیوں کے اوپر ہوتا ہے ان علماء سے زیادہ بہتر ہے جو مال و دولت کی طرف جھک پڑتے ہیں، کیونکہ وہ پہلوان دنیا کو دنیا کے ذریعے کماتا ہے اور یہ علماء دنیا کو دین کے ذریعے۔ اب قرآن کو تعویذ کی شکل میں فروغ کرنے والوں، قرآنی تعلیم پر لوگوں سے اجرت وصول کرنے والوں اور قرآن کی تفسیر لکھ لکھ کر بیچنے والوں کو کچھ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ سن رکھو، آج جو سزا اس امت کو مل رہی ہے وہ اسی شرک کی پاداش میں ہے، اور اگر اب بھی شرک کی ان ساری صورتوں سے توبہ کر کے توحید خالص کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کی گئی تو مکمل بربادی یقینی ہے۔ سورہ روم میں ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ ترجمہ، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں تھیں کہ تہس نہس کر ڈالی گئیں، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ ہاں، اگر ایمان کو شرک سے کلی طور پر پاک کر لیا جائے تو آج کی بدامنی امن میں اور ذلت عزت میں بدل سکتی ہے۔ سورہ انعام میں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی انہیں کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی راہ راست کو پا گئے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس آیت میں ظلم کے معنی شرک ہیں۔ آؤ دعا کریں کہ مالک امت مسلمہ کو ان نام نہاد عالموں کے شر سے محفوظ رکھ اور ایمان خالص کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر میں ہماری پکار یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو شرک کو مٹانے اور توحید خالص کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے پہ تیار ہو، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نقوش قدم کی رہنمائی میں باطل کو مٹا کر حق کے قیام کے لیے ہمارے ہم سفر بنے۔